با وجود ایک ہم نے کتاب میں کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کر چکے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے اور دوسرے لوگ لعنت کرنے والے بھی لعنت بھیجتے. پیچھے بات چل رہی تھی اہل کتاب کی, بنی اسرائیل کی, اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری جو پیغمبر ہوگا اس کا قبلے دو ہوں گے, اور یہ بات ان کے علم والے لوگ جانتے ہیں. لیکن باوجود علم رکھنے کے پھر بھی حق کو چھپانا یہ اللہ کے ہاں کی رحمت سے محرومی ہے. ایسے لوگ ملعون ہیں. تو علم والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں علماء حق, جس کے علم سے حق کو تقویت ملے, جن کے علم سے حق کی اشاعت ہو, جن کے علم سے حق کا تحفظ ہو, یہ کہا جاتا ہے علماء حق. اور دوسرے ہوتے ہیں علماء سو یعنی برے علماء, وہ ہوتے ہیں جن کا علم باطل کی حفاظت کا ذریعہ بنے اور باطل کی تقویت کا ذریعہ بنے, اور جن کے علم سے جو اپنے علم کو حق چھپانے کا ذریعہ بنے. ایک آدمی ہے وہ اپنے عمل کے لحاظ سے کمزور ہے, اخلاق کے لحاظ سے کمزور, علم والا ہے, اخلاق کے لحاذ سے کمزور ہے, عمل کے اپنے ذاتی عمل کے لحاظ سے کمزور ہے, لیکن جب اس سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ لالچ میں نہیں آتا, وہ کسی کا خوف کھا کر مسئلہ نہیں بتاتا, بلکہ جو حق ہے سچ ہے وہ بتاتا. اگرچہ وہ اپنی ذات کے لحاظ سے عمل میں کمزور ہے, اخلاق میں کمزور ہے, تو وہ علماء سو نہیں ہے, کیونکہ اس نے اپنا علم تو غلط استعمال نہیں کیا. ہاں اپنی ذات میں کمزور ہے, اس کے اخلاق اتنے اچھے نہیں ہیں, وہ عملی طور پہ کچھ کوتاہیوں کا شکار ہے, لیکن جہاں معاملہ دین کا آتا ہے تو وہ نہ تو کسی کے خوف میں آ کر اور نہ ہی کسی لالچ میں آ کر حق کو چھپاتا ہے, یا مسئلہ غلط بتاتا ہے, یا رہنمائی غلط کرتا ہے. علماء سو وہ ہوتے ہیں جو اپنا علم غلط استعمال کرتا ہے, مفادات کی خاطر مسئلے غلط بتا دیا, لوگوں کو غلط ڈگر پہ لگا دیا, لوگوں کو گمراہی پہ کھڑا کر دیا, خود غرضی کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے یا مفادات کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے. یہ علماء سو. تو دو قسم کے لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, یا رسول اللہ چیزوں میں سب سے بری چیز کیا ہے؟ فرمایا علماء سو. فرمایا چیزوں میں سب سے اچھی چیز کیا ہے؟ فرمایا علماء حق, کہ جن کے علم سے حق کی حفاظت ہو, حق کا تحفظ ہو, حق کی اشاعت ہو, اور وہ کسی لالچ میں آئے بغیر, کسی کے خوف میں آئے کے بغیر مسئلہ حق بتائے گی, رہنمائی صحیح کریں گے, بات صراط مستقیم کے کریں گے, اپنے علم سے باطل کی تقویت یا باطل کی تائید یا اہل باطل کی حمایت, اس کے لیے اپنے علم کو استعمال کریں. یہ علماء باطل, یہ علماء سو. تو یہاں مذمت ہے ان اہل کتاب کے علماء کی جو حق جانتے ہیں کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے آپ کے بارے میں, لیکن پھر بھی چھپاتے. تو فرمایا ان پر اللہ کی لعنت ہے. اب اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی لعنت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم. لوگ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ لوگ بھی دعا کرتے ہیں, اے اللہ تو ان کو اپنی رحمت سے محروم کر دے. جیسے حدیث قرآن میں ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں, لوگ بھی درود بھیجتے ہیں، اللہ بھی درود بھیجتا ہے، لوگ بھی درود بھیجتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ درود بھیجتے ہیں، اللہ اپنے پیغمبر پہ رحمتیں بھیجتے ہیں. لوگ درود بھیجتے ہیں، لوگ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس پیغمبر کو رحمتوں سے نواز دے، رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو اللہ بھی لعنت کرتا ہے، لوگ بھی ان پہ لعنت کرتے ہیں، یعنی اللہ انہیں رحمت سے محروم فرماتے ہیں، اور لوگ بھی یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو رحمت سے محروم فرما دے، یعنی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اس کا ذکر فرمایا، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا. ہاں، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، اور توبہ تبھی قبول ہوگی کہ جو حق چھپایا تھا اس حق کا اظہار کر دیا. جو ان کا علم باطل کی تقویت کا باعث بنا تھا اس سے برات کا اعلان کر دیا. جس رخ کی غلطی تھی اسی رخ سے اصلاح کر دی. الا الذین تابوا واصلحوا، ہاں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی. وبینوا، اور چھپائی ہوئی باتوں کو کھول کھول کے بیان کر دیا. فاولئک اتوب علیہم، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کر لیتا ہوں. اللہ فرما رہے ایسے لوگوں کی ہم توبہ قبول کر لیتے ہیں. وانا التواب الرحیم، اور میں تو توبہ قبول کرنے کا خوگر ہوں، بہت توبہ قبول کرتا ہوں، بہت توبہ قبول کرتا ہوں. سبحان اللہ، اللہ تائب نہیں ہے، تواب ہے. ایسا نہیں کہ ایک ہی مرتبہ توبہ قبول کرتے ہیں، نا توبہ کی اور ٹوٹی، اور توبہ کی اور ٹوٹی، اور توبہ کی اور ٹوٹی، اور اس نے توبہ کرنا نہیں چھوڑا تو اللہ معاف کرنا بھی نہیں چھوڑ. اللہ تعالیٰ معاف کرنا بھی نہیں چھوڑ. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بہت توبہ قبول کرنے کے خوگر ہیں، بڑی رحمت والے ہیں. اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں مرے. فَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. لعنت کا مفہوم میں نے عرض کر دیا، فرشتے لعنت کرتے ہیں مطلب بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں اپنی رحمت سے محروم فرما. خالدین فیہا، ہمیشہ اس لعنت میں رہیں گے، اس لعنت میں رہیں گے یعنی اللہ کے عذاب میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا نہ ان کو مہلت دی جائے گی. سب سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے؟ کہ آدمی کا دنیا سے جانا ایمان کی حالت میں. اور سب سے بد قسمت آدمی اور بد نصیب آدمی کون ہے؟ جو دنیا میں جائے اور کفر ساتھ لے کے جائے. سب سے خوش نصیب آدمی جو دنیا میں ایمان کی حالت میں چلا جائے، اور سب سے بد نصیب آدمی چاہے وہ پورے ایک بر آدم پہ حکومت کرتا ہو، چاہے وہ کئی بر آدموں پہ حکومت کرتا ہو، اور چاہے وہ دنیا میں دولت میں نمبر ایک ہو، وہ آدمی بدقسمت آدمی ہے جو دنیا میں بغیر ایمان کے چلا جائے اور کفر ساتھ لے کے جائے. وہ سب سے بدنصیب آدمی. تو ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور کافر ہونے کی حالت میں مرے، ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے انسانوں کی لعنت ہے. کیونکہ ان کی کفر کی نحوست ایسی ہے جو انسانوں کے لیے بڑی تکلیف کا باعث ہے. کفر کی بھی نحوست ہوتی ہے، نافرمانی کی بھی ایک نحوست ہوتی ہے. رحمت کی بارشیں چلی جاتی ہیں، رحمت کے حالات چلے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے رحمت کے فیصلے رک جاتے ہیں. یہ منحوس لوگ ہوتے ہیں، اور آدمی کی زندگی کی وہ گھڑی سب سے منحوس ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کو ناراض کر رہا ہو، جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے. یہ سب سے منحوس گھڑی ہے. اچھا، ہم اپنے گھروں میں کہیں گارڈن کے اندر لکھا ہوا کوئی تعویذ الٹی سیدھی لکیریں لگی ہوں، جتنا اس سے ڈرتے ہیں، کتنا ڈرتے ہیں اگر تعویذ مل جائے گارڈن سے اور الٹی سیدھی لکیریں لگی، اوف سب چکن، کچھ ہو گیا بھائی، کچھ ہو گیا. ارے میاں، اس کی اتنی نحوست نہیں ہے جو آپ نے فجر چھوڑ دی، جتنی نحوست اس کی ہے، لیکن اس سے نہیں ڈرتے. اس کاغذ سے وہ ڈریں گے ایک عامل کے پاس اور دوسرے عامل کے پاس، اور اس وقت تک جب تک چین نہیں آئے گا جب تک کوئی یہ نہ کہہ دے کسی نے کچھ کر دیا، اور جب کسی نے کہہ دیا کچھ کر دیا آگے کہانی اس کے خود یاد ہے، ہاں اس نے کیا ہوگا اس نے کیا ہوگا اس نے، باقی ساری کہانی اس نے خود بنائی ہوئی ہے، سانس نے ایک مرتبہ یوں کہا تھا اور اس نے رشتہ بھیجا تھا پھر یوں ہوا تو پھر یوں ہو گیا تھا، باقی ساری کہانی ہے اس کو آگے، وہ اتنی بڑی مصیبت نہیں کہ آپ کے گھر میں الٹے سیدھے کاغذ کو وہ مل گیا، اس سے بڑی مصیبت کہ آپ کے دل کے اندر گناہ آ گیا، آپ نے کسی بدگمانی کرنا شروع کر دی، آپ نے کسی سے بدگمانی کرنا شروع کر دی، یہ حرام ہے لیکن آپ کو لگا دیا بدگمانیوں پر، کسی نے کچھ کر دیا اب آپ نے خود ہی بدگمانیاں شروع کر دی، تو جس چیز سے ڈرنا چاہیے اس سے تو ہم ڈرتے نہیں ہیں، اور جس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بڑا ڈرتے ہیں، اگر ان چیزوں سے ڈرنا ہوتا تو آج تو یہ بر اعظم کے حکمران ہوتے نا جو آپ کو تعویذ دے کر آپ کی زندگی خراب کر رہے ہوتے اور اپنی زندگی بنا رہے ہوتے ہیں، یعنی کسی کے خراب کر رہے ہیں کسی کے بنا رہے ہوتے ہیں نا، تو اگر اتنے ہی یہ با اختیار ہیں تو پھر ان کی بڑی بنی ہوتی، حالانکہ خود خوار ہوتے ہیں، تو ڈرنے یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، جب آدمی کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، جب آدمی کا علم غلط ہو جاتا ہے، تب آدمی ان خرافات کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، پھر دوسرا ایک مزاج ہے کوئی شارٹ کٹ ہو، شارٹ کٹ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول نے مسائل کا حل بتایا وہ شارٹ کٹ نہیں نا، اسے زندگی بدلنی پڑتی ہے، کوئی ایسا شارٹ کٹ ہو کہ بس سب کچھ ٹھیک بھی ہو جائے اور زندگی بھی نہ بدلنے پڑے، کوئی شارٹ کٹ تلاش کر، ہاں جی ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اب یہاں سے اس امت کا تذکرہ ہے، امت بنی اسماعیل، اس سے پہلے امت بنی اسحاق کا تذکرہ چل رہا تھا، اب یہ سورت کا آخر ہے، اب یہاں سے محمد رسول اللہ کی امت جو آخری امت ہے اس سے براہ راست خطاب ہے، اب اس سے بات چیت چلے گی، ٹھیک ہے، اور اس پوری چونکہ اس کی پوری دینی ایمانی زندگی کی بنیاد کون سا عقیدہ ہے؟ عقیدہ توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے کہ وہ ذات اپنی ذات میں بھی یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اور اپنی صفات کے اندر بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو آغاز اسی سے ہو رہا ہے، دیکھیے ذرا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، تم ہر جائی نہیں ہو، تم یک جائی ہو، تمہارے مشکل کشا کئی نہیں ہے، تمہارا مشکل کشا ایک ہی ہے، تمہارے حاجت روا بہت سارے نہیں ہے، تمہارا حاجت روا ایک ہی ہے، الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی ہے، تمہارا محبوب حقیقی بھی ایک ہی ہے، تمہارا مسجود بھی ایک ہی ہے، تمہارا مطلوب اور مقصود بھی ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو وإلهكم إله واحد، تمہارا خدا ایک ہی ہے، لا الہ الا ہو الرحمن الرحیم، اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان اور بہت مہربان ہے، جب یہ تصور آتے ہیں نا وہ ایک ہی ہے تو دو قسم کے خیالات آتے ہیں اس کے ساتھ ہی، کہ جب وہ ایک ہی ہے تو اس کی تو اتنی عظمت ہوگی اتنی شان ہوگی کہ اس کے سامنے تو کھڑا ہونا ہی مشکل ہوگا، اس کو تو اپنی بات بتانا ہی مشکل ہو جائے گی، اس لیے جب آدمی بہت با اختیار ہو جاتا ہے تو چھوٹے موٹوں سے غافل ہو جاتا ہے، پرانے تعلقات سب ختم ہو جاتے ہیں، کیا کہتے میاں اب تم ہمیں کہاں پوچھو گے, بلکہ یوں کہتے اب تمہاری نظریں ہم پہ کہاں پڑیں گی. تو وہ یاد یکتا ہے, تو یہ ذہن بھی آ سکتا تھا کہ پھر اس کی نظر ہم پہ کہاں پڑے گی, ہم کہاں اور وہ کہاں, ہماری رسائی وہاں تک کیسے ہوگی. یوں ہی ساتھ ساتھ چیز آتی ہے, اور اسی وجہ سے لوگ شرک کے اندر بھی مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہماری رسائی رہی وہاں تک, اس لیے کوئی سیڑھی چاہیے, کوئی واسطہ چاہیے, اس کے بغیر ہم وہاں نہیں پہنچ سکتے. جیسے کہ ہماری کہاں سنیں گے میاں, تم ذرا ساتھ چلو نا, تم ملاقات کرا دو, ہماری کہاں سنتے ہیں. تو خاص طور پہ اللہ نے دو خوبیوں کا ذکر کیا اپنی, جو شروع کے اندر بھی ہے اور قرآن میں یہ دونوں خوبیاں بھری پڑی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے شروع میں, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, ہر جگہ رحمان رحیم, اور ان دونوں کے اندر کیا ذکر ہے, اللہ بڑا مہربان ہے, تمہارا بڑا خیر خواہ ہے, تمہارے حالات کے بارے میں بڑا ہی خیر خواہ رکھتا ہے, تم پہ بڑی شفقت رکھتا ہے, اس کو تم سے بڑا پیار ہے. تو وہ جو ایک تاثر ہے نا کہ وہ ذات ہم سے کہیں غافل ہی نہ ہو یا ہماری وہاں تک رسائی نہ ہو, تو ان دو خوبیوں کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنے سے مانوس کیا, تم کتنی گناہگار صحیح لیکن میری رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں, میری شفقت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے. شرط کیا ہے, بس تم سچی طلب لے کے آ جاؤ, بس تم آؤ تو صحیح میرے در پہ. تو ان دو خوبیوں کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اس کی ایک بڑی مصلحت یہ ہے, اس کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ کی ذات عام لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ جب اسے بہت سب سے نرالا ہو جائے, سب کی سب سے شان اس کی ممتاز ہو جائے, اس کے اندر سب سے بڑھیا کمال آ جائے, تو اس کو عام لوگوں پہ اس کی نظر ہی نہیں پڑتی, عام لوگوں کے حالات سے اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا. فرما اللہ تعالیٰ ایسے نہیں, وہ بڑے مہربان ہیں, وہ شفیق ہیں, وہ بڑے ہی رحمت کرنے والے ہیں, اور اس کی رحمت ہمیشہ ہے. ترجمہ کیا, رحمان اس کی رحمت جوش مارتی ہے, رحیم وہ رحمت میں مستقل ہے, استقامت کے ساتھ اللہ مہربانیاں فرما رہے ہیں, مسلسل مہربانیاں فرما رہے ہیں. تو وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ, تمہارا خدا ایک ہی ہے, اس کے سوا کوئی خدا نہیں جو سب پر مہربان بہت مہربان ہے. اچھا اب اس ذات کی مہربانیاں کیا ہیں, اب آگے اس کی مہربانیوں کا ذکر ہے. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة. یہ سب اس کی مہربانی ہے کو ذات نے زمین و آسمان کی تخلیق فرمائی, زمین و آسمان کو پیدا فرمایا. اب بظاہر زمین و آسمان دو الگ الگ چیزیں, آسمان اور چیزیں, زمین الگ چیز ہے, لیکن دونوں کا زبردست اتفاق بھی ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے نفع بھی اٹھاتی ہے, اور دونوں سے نفع اٹھانے, جب دونوں ایک دوسرے سے نفع اٹھاتی ہیں تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے, انسان کو ہوتا ہے. اوپر سے روشنی آتی ہے, زمین اس سے فائدہ اٹھاتی ہے, اوپر سے بارش پڑتی ہے, انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. ہیں دونوں الگ چیزیں لیکن آپس میں ایک دوسرے کا اتفاق بھی ہے, ان کو کسی ذات نے جوڑ کے بھی رکھا ہوا ہے. تو کوئی ذات ہے نا منظم جس کے ہاتھ میں دونوں کنٹرول چیزیں, اب انسان اور چیزیں, مرد اور چیزیں, عورت اور چیزیں, دونوں الگ الگ, لیکن ان دونوں میں اتفاق بھی ہے. جب یہ دونوں رشتے سے جڑتے ہیں تو زندگی کے خوبصورت نتائج سامنے آتے ہیں. اب یہ کون ذات ہے جو ان دونوں کے ملانے سے ایک خوبصورت ثمرات پیدا کرتی ہے, اب رات دن الگ الگ چیزیں، لیکن رات دن کے اندر بھی آپس میں ایک تعلق ہے، اور خاص تعلق ہے. کبھی رات دن، رات بڑی کبھی دن بڑا، ٹھیک ہے نا، کبھی رات چھوٹی کبھی دن بڑا، یہ مختلف تعلق بھی ہے. اور اس میں انسانوں کا نفع ہے، اس میں انسانوں کا فائدہ ہے. دیکھیے ذرا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار، جبکہ بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں، رات اور دن کے لگاتار آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیوں میں جو لوگوں کے فائدے کا سامان لے کر سمندر میں تیرتی. حالانکہ کشتی لوہے کی بنی ہوتی، کشتی لکڑی کی بنی ہوتی ہے، پانی ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ نے دونوں میں ایسا اتفاق پیدا کر دیا کہ یہ پانی اس کشتی کو ڈبوتی نہیں، منزل تک پہنچاتی ہے، اس کے لیے مفید تر ہے. اب یہ کون ذات ایسی ہے جو ان دونوں کے اندر اتفاق پیدا کر رہی ہے، اور ان دوسرے ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پیدا کر رہی ہے، اور دونوں کے ملنے سے شاندار نتائج آ رہے ہیں. تو فرمایا، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، اس کے ذریعے زمین، اچھا آسمان سے جو اللہ پانی اتارتا ہے، 10 منٹ کی بارش ہو جائے، اور اگر یہی 10 منٹ کا بارش کا آنے والا پانی اکٹھا ریلی کی شکل میں آ جائے تو کیا حال ہوگا؟ نہ کسی کی کھوپڑی بچے گی، نہ کسی کا محل بچے گا، اور نہ زمین ہموار رہے گی. لیکن اللہ اس بارش کو چھوٹے چھوٹے قطروں میں بھیجتا ہے، جھونپڑی بھی برداشت کر لیتی ہے، کچے مکان بھی برداشت کر لیتا ہے، آدمی کا جسم بھی برداشت کر لیتا ہے. لیکن اگر وہی چیز اللہ رب العزت ایک ریلی کی شکل میں بھیج دیتے، جت بارش اللہ میں 10 منٹ کے اندر دی ہے، ایک ریلی کی شکل میں کئی پانی دنیا میں بھیج دیتے، کیا حال ہوتا؟ تو یہ ایک منظم انداز ہے، کوئی ذات ہے نا، اور ذات ایسی جو قدرت والی ہے، اور ایسی ذات ہے جو حکیم ہے، ایسی ذات ہے جو علیم ہے، اور ایسی ذات ہے جس میں شفقت ہے، مہربانی ہے جس میں. اور اگر ایک سوا تو دو ہوتے تو ایک بولتا نہیں ریلے کی شکل میں ہونا چاہیے، ایک کہتا نہیں پتھروں کی شکل میں ہونا چاہیے، ایک کہتا نہیں موٹی شکل میں ہونا چاہیے، ایک کہتا نہیں بالکل باریک شکل میں ہونا چاہیے، تو کیا حال ہوتا؟ تو اس میں آگے بتا رہا کہ یہ ساری اللہ کی جو مہربانیاں ہیں عقل والوں کے لیے، تو بڑا اس میں سامان ہے اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کی معرفت پانے کا، اللہ کی پہچان کرنے کا. وبث فیہا من کل دابہ، اور ہواؤں کی گردش میں، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، اب اس گردش میں سب شامل ہے، تیز ہوا، آہستہ ہوا، گرم ہوا، ٹھنڈی ہوا، مشرق کی ہوا، مغرب کی ہوا، شمال کی، جنوب کی، یہ ہواؤں میں جو تبدیلی آتی ہے تو ایسی تو نہیں آتی، خود بخود تو نہیں ہوتی، کوئی ذات ہے نا، کبھی مشرق سے چلاتی ہے، کبھی مغرب سے، کبھی شمال سے، کبھی جنوب سے، کبھی گرمی ڈال دیتی ہے اس میں، کبھی سردی، کبھی اس کے اندر تیزی آ جاتی ہے، کبھی بالکل نرم سی ہو جاتی ہے. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض، اور پھر جو آسمان اور زمین کے درمیان تابے دار بن کر کام میں لگی ہوئی ہیں، ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو اپنی عقل سے کام لیتے. یہ ساری اللہ کے قدرت کے مظاہر ہیں، یہ ساری اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر تھوڑی سی آدمی عقل استعمال کرے نا، تو اس سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، اور واضح ہوتا ہے کہ ہاں کوئی ذات ہے، اور بڑی حکیم ذات ہے، اور بڑی قدرت والی ذات ہے، اور اس میں بڑی شفقت ہے، اور وہ بڑی مہربان ذات ہے. میں نے عرض کیا نا، اگر اللہ خود ہی کہتا کہ سمندروں کا پانی خود ہی لے جاؤ، اور خود ہی اسے اکٹھا کر لو، اور پھر آہستہ آہستہ استعمال کر لینا. اللہ سمندروں سے پانی اٹھاتا ہے، بادلیں اس کی سواریاں بن جاتی ہیں، پھر اللہ رب اس کو آسمان سے برساتا ہے، اس کی نمی ختم ہو جاتی ہے، اور سبحان اللہ زمین کے اندر ٹینکوں میں محفوظ ہو جاتا ہے، کچھ برف بن جاتا ہے، جتنی جتنی انسان کو ضرورت ہوتی ہے استعمال کرتا رہتا ہے. تو یہ جو حکیمانہ نظام ہے یہ خود بخود تو نہیں ہوتا. کسی نے پوچھا اگر اللہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ تو بتائیے دودھ لسی کے اندر مکھن ہے یا نہیں؟ نظر آتا ہے. تو کیا مطلب جو چیز نظر نہ آئے وہ اس کا وجود نہیں ہوتا؟ اس کو تو مانتے ہیں لسی ہے، لسی میں اس میں مکھن ہے. اور اب تو اتنی اللہ نے سائنس کے ذریعے اپنی پہچان اور آسان کر دی ہے، کتنی چیزیں ہیں نظر نہیں آتی ہیں، اب اس کے وجود کے قائل ہیں. کوئی کہہ دے میاں کشتی آئی ایک کنارے پہ آئی اور پھر خود ہی دوسرے کنارے پہ چلی گئی، کوئی مانے گا؟ کہے گا میاں ملاح کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک کشتی ایک کنارے سے دوسرے کنارے بغیر ملاح کے نہیں آ سکتی، تو دنیا ایسی خود بہت بن گئی اور ایسی خود بہت چل رہی ہے. کوئی کہہ دے میاں یہ قلم خود بہت میرے جیب میں آ گیا، ارے کسی نے بنائے بغیر ایسی ہو گیا. وہاں تو بنانے والے کے قائل بن جاتے ہیں کہ اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا. تو اتنی بڑی کائنات کا یہ نظام اور اس کا بنانے والا کہ خود بہت بن گئی. تو ایک بہت بڑا طبقہ اس وقت پیدا ہو رہا ہے کہ خدا کوئی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس قسم کے نظریات وہی قبول کرتا ہے جو اپنے گناہوں کی نحوست سے اپنی عقل خراب کر چکا ہو. ورنہ قرآن کیا کہتا ہے؟ عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے. اس لیے گناہ کا سب سے پہلے اثر آدمی کی عقل پہ پڑتا ہے. اور جتنا آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے بے دین اور لا دین قسم کے نظریات آسانی سے قبول ہو جاتے ہیں، اس کی زمین ہموار آ جاتی ہے، دل کی دنیا اس کی ہموار ہو جاتی ہے، جو کچرا ڈالو گے قبول ہو جائے گا. ان نفی ذالک الآیات لقوم یعقلون ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. اس کے باوجود لوگوں میں کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کے اس خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں کہ ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے محبت رکھنی چاہیے. مسلمان صرف اللہ سے محبت کرتا بس، باقی جس سے بھی محبت کرتا ہے اللہ کی وساطت سے کرتا ہے، اللہ کی وساطت سے کرتا ہے. رسول سے محبت اللہ کا حکم ہے، ماں باپ سے محبت اللہ کا حکم ہے، اولاد سے محبت اللہ کا حکم ہے. اس کا محبوب حقیقی صرف ایک اللہ ہے، باقی جس سے بھی محبت کرتا ہے اس کی وساطت سے کرتا ہے، اس کا حکم ہے. اس لیے اگر اولاد اور اللہ کی محبت میں مقابلہ آ جائے تو اولاد کی محبت کو ایک طرف کر دے گا، اللہ کی محبت کو ترجیح دے گا. ماں باپ اور اللہ کی محبت میں مقابلہ آ جائے تو اللہ کی محبت، اس لیے کہ اس کی ذات کی وجہ سے محبت کر رہا تھا. لیکن جو مشرق ہوتا ہے وہ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو بھی ایسی اہمیت دیتا ہے جیسے اللہ کو اہمیت دینی چاہیے، اس لیے وہ ان کی خاطر وہ کر دیتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. تو فرمایا کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اچھا ایک بات بتاؤں میں آپ کو، جب آپ کسی محبوب سے محبت کریں اور پھر محبوب کی طرف سے گواہی آ جائے کہ ہاں تو نے محبت کا حق ادا کر دیا، بات بتائیے انسان کہاں پہنچے گا؟ آسمانوں میں پہنچے گا نا، کہ یار جس سے میں محبت کرتا ہوں نا وہ بھی مان گئی کہ ہاں، وہ بھی مان گئے کہ ہاں میں اسے محبت کرتا ہوں، تو نے محبت کا حق ادا کر دیا. تو بتائیے دل میں کتنی خوشی ہوگی. ورنہ عام طور تو یہی ہوتا ہے نا بھیا، ہم محبت کر رہے ہیں اور آپ توجہ ہی نہیں دیں گے. ہم نے تمہارے خاطر سب کچھ کر دیا اور تم پھر بھی ماننے کے تیار نہیں ہو. اور اگر کسی محب نے محبوب سے محبت کر دی اور محبوب کی طرف سے گواہی بھی آ جائے کہ ہاں میاں واقعی تم نے محبت کی ہے, تو کتنی خوشی کی بات. تو یہاں محبوب خدا اور محبوب حقیقی اس کی طرف سے گواہی آ رہی ہے کہ واقعی ایمان والے نے مجھ سے محبت کا حق ادا کر دیا. اور وہ کیسے ہوتا ہے, وہ محبت کیسے ہوتی ہے, سنیے ذرا وہ محبت کیسے ہوتی ہے. ایک آدمی جب مشرک ہوتا ہے اور وہ شرک کرتا ہے, جب تک اسے اس معبود سے نفع ملتا رہے تو اس سے محبت بڑھتی رہتی ہے, اور جہاں اس کا محبوب اسے نقصان پہنچا دے وہ اسے نفرت کرنے لگتا ہے, اسے چھوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اسے چھوڑ دیتا ہے, نفرت کرنے لگتا ہے, اسے تمہیں نقصان پہنچا دیا. جب وہ کہہ دے کہ میں نے نقصان پہنچایا ہے تو آدمی نفرت کرنے لگ جاتا ہے. لیکن ایمان والا کو پتا ہے بیٹا دیا بھی اللہ نے لیا بھی اللہ نے, رزق دیا بھی اللہ نے لیا بھی اللہ نے, اما ابا دیا بھی اللہ نے لیا بھی اللہ نے. لیکن سبحان اللہ مسلمان وہ ہوتا ہے جب دیا تب بھی اس سے محبت کرتا ہے شکر کے ذریعے, اور جب لیا تب بھی اس کے فیصلے پہ راضی ہو کے اس سے محبت کا اظہار کرتا ہے. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے. یہ ایمان کی شان ہے, یہ ایمان کی شان ہے. اور جن مسلمانوں میں اللہ کے کچھ لینے پر شکوے شکایت شروع ہو جاتی ہے, اللہ معاف فرمائے, اللہ کی ذات کو کوسنے لگتے ہیں, اس کی بات علامت ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایمان نہیں ہے. جب ایمان نہیں تو اللہ سے محبت بھی نہیں, اللہ سے محبت بھی نہیں. ایک اللہ کی محبت ایمان والے کے لیے ایسی ہوتی ہے جو محبت بڑھتی رہتی ہے. دیکھو نا, باپ ہے اس سے محبت ہے, لیکن جب پتہ چل جائے 100% یقین کہ اس باپ نے مجھے نقصان پہنچایا, وجہ محبت رہتی ہے نہیں رہتی. لیکن 100% میں یقین ہے کہ بیٹا ہمارا اللہ نے دیا, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر ایمان ہوگا تو محبت بڑھے گی, نفرت نہیں آئے گی, شکوے شکایت نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے, اس لیے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ ہی سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں, باقی جتنے ان کے محبوب ہیں ایمان والوں کے وہ اللہ کی محبت کی وساطت سے ہیں. اصل محبت اللہ سے, اللہ کے رسول سے. اچھا آپ کو پتہ ہے جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو اسے کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں, اسے گھر میں جانا بھی اچھا لگتا ہے, جو چیز اس کی ہوتی ہے وہ سب چیز اچھی لگنے لگتی ہیں. تو جب مسلمان کو اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا, تو مسلمان کو اللہ کا گھر بھی اچھا لگتا ہے. مسلمان کو جو نبی سے محبت ہوتی ہے نا, تو نبی کا شہر بھی اچھا لگتا ہے. اور جب مسلمان کو اپنے نبی سے محبت ہوتی ہے نا, تو نبی کے یار بھی اچھے لگتے ہیں. اور جب مسلمان کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا, تو مسلمان کو اللہ والے بھی اچھے لگتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس کی واقعی دل میں محبت آ جائے تو دو چیزیں اس سے ملی ہوتی ہیں, ان سے بھی محبت ہوتی ہے. مجنو مجنو وہ لیلا کے در و دیوار کو چوم رہا تھا, تو اس نے کہہ دیا میں ان در و دیواروں کی محبت میں نہیں انہیں چوم رہا, چونکہ یہاں لیلا رہتی ہے, اس لیلا کی وجہ سے میں ان سے محبت کر رہا ہوں. تو جو چیزیں اس سے نسبت ہوتی ہیں آدمی ان سے بھی محبت کرتا ہے. اور جس کو اللہ سے محبت ہو اور اللہ والوں سے محبت نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ سے محبت ہو اللہ کے گھر سے محبت نہ ہو, یہ ہو ہی نہیں سکتا. جس کو اللہ سے محبت ہو اللہ کے قرآن سے محبت نہ ہو, ہو نہیں سکتا. جس کو نبی سے محبت ہو نبی کے شہر کی طرف دل نہ کھینچتا ہو, ہو نہیں سکتا. جس کو نبی سے محبت ہو نبی کے جو یار ہیں ان سے محبت نہ ہو, یہ ہو نہیں سکتا. تو یہ محبت کا تقاضا ہے بھائی, ٹھیک ہے نا. تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا، ایمان والے جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، اور ساری دینی زندگی کی روح اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے. اس لیے کہ یہ محبت جس قدر بڑھیا ہوتی ہے اور جس قدر اس میں جان ہوتی ہے، اسی قدر محبوب کی اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اسی قدر محبوب کے حکموں کی تعمیل آسان ہو جاتی ہے. بلکہ صرف آسان تو میں چھوٹا لفظ کہہ رہا ہوں، محبوب کی اطاعت میں لذت آنے لگتی ہے، محبوب کے حکموں کی تعمیل میں لطف آنے لگتا ہے. محبت ایسی چیز ہے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے اور اعلیٰ درجے کی نصیب فرما دے. فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں. ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوۃ للہ جمیعا، کاش کہ یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کریں کہ تمام طاقت اللہ کو حاصل ہے. سنیے، بہت بڑا مالدار ہے اور اس کے خاندان کے لوگ بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، اور اس کا ایک جان پیار محبوب بیمار ہو گیا. اب دیکھیں وہ اتنا بے بس ہے، نہ یہاں دولت کام آ رہی ہے اور نہ یہاں میڈیکل کام آ رہا ہے، بے بس ہے. اور وہ مر گیا، دولت بھی اس کے پاس تھی، ڈاکٹر بھی اس کے پاس موجود تھے، طبیب بھی موجود تھے، پھر بھی جان نہ بچا سکے. ہاں، فرمایا اگر یہ بات ایسے موقع پہ سمجھ جائیں، کوئی اور ذات ہے جس کے ہاتھ میں یہ اختیار ہے، وہ کوئی اور ذات ہے جس کے ہاتھ میں یہ قدرت ہے، وہ کوئی اور ذات ہے جس کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے، اگر کسی فن سے مصیبت چلی جاتی اور جان بچ جاتی تو پھر تو جالینوس آج تک زندہ ہوتا، حکیم اجمل صاحب آج ہمارے درمیان میں ہوتے. اگر دولت سے زندگی بن سکتی اور موت سے آدمی بچ سکتا تو قارون آج بھی زندہ ہوتا، بادشاہوں کو موت نہ آتی. تو جب سب کچھ ہوتی ہوئی بھی آدمی اپنے آپ کو اس گھاٹی سے نہیں بچا سکتا اور بے بس ہو جاتا ہے، دولت بھی ہے، تعلقات بھی ہیں، اور فن بھی ہے، لیکن پھر بھی نہیں بچا سکتا تو کوئی اور ذات ہے نا جس کے ہاتھ میں اختیار ہے. فرمایا کاش کہ یہ مشرک جان لیتا کہ کوئی اور ذات ہے جس کے ہاتھ میں سب اختیار ہے، کوئی اور ذات ہے. دیکھیے ذرا، ولو یرى الذین ظلموا، کاش کہ یہ ظالم جان لیتے. ظالم سے مراد یہاں مشرک ہے، مشرک کافر، اس لیے کہ ہر ظالم، ہر کافر ظالم ہوتا ہے اور ہر مشرک ظالم ہوتا ہے. قرآن نے بتایا ان الشرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اے کاش کہ یہ ظالم اس دنیا میں جان لیتے کہ جب کوئی تکلیف دیکھتے ہیں اسی وقت یہ سمجھ لیا کرتے کہ تمام تر قوت اللہ کو حاصل ہے. اگر وہ نہ چاہے تو ساری طب اور ساری میڈیکل صفر، ساری دولت دھری کی دھری، وہ نہ چاہے تو ان القوت للہ جمیعا، تمام تر طاقت اللہ کو حاصل ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے اور ہمیں بھی اللہ کی قدرت پہ صحیح اعتماد اور یقین آ جائے. ہم دنیا کے بہت بونے بونے طاقتوں سے ڈرتے رہتے ہیں اور ان سے خوف زدہ رہتے ہیں، حکومتوں سے ڈرتے ہیں، عالمی طاقتوں سے ڈرتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑی سپر طاقت وہ اللہ کی ذات، اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں ڈرتے. ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اور یہ کہ اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے اور یہ سب لوگ عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کے رہ جائیں گے. دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ امام ہوتے ہیں، کچھ ان کے مقتدی ہوتے ہیں، کچھ پیشوا ہوتے ہیں، کچھ ان کے پیروکار ہوتے ہیں، کچھ نقلی پیر ہوتے ہیں، کچھ ان کے مرید ہوتے ہیں، کچھ چودھری ہوتے ہیں، کچھ ان کے نوکر ہوتے ہیں، کچھ راجے ہوتے ہیں, کچھ ان کے ملازم ہوتے ہیں, وہ جدھر چلے بس ادھر چلنا ہے, جدھر وہ کہے بس, یہ سوچے سمجھے بغیر کہ صحیح بھی ہے, جائز بھی ہے, یہ عقیدہ ٹھیک ہے, یہ راستہ ٹھیک ہے, یہ سوچ جی فلاں نے کہہ دیا. ہمارے چودھری صاحب کا یہی آرڈر ہے, راجہ صاحب نے یہی کہہ دیا, پیر صاحب نے یہی کہہ دیا, ہمارے مقتدا نے یہ کہہ دیا. بھائی ارے تمہارا مقتدا, اس کے پاس کوئی وحی آئی ہے کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات تو دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, اتنا تعصب پیدا ہو گیا نا, اتنا فرقوں میں تعصب پیدا ہو گیا کہ جی میں تو اس فرقے سے تعلق رکھتا ہوں. ارے میاں تم کسی بھی فرقے سے تعلق رکھو لیکن اللہ کے لیے اللہ کے اللہ کے رسول کی بات تو دیکھ لو وہ کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اس تعصب کی وجہ سے آدمی اندھا ہو گیا. جی ہم نے تو اس کے پیچھے چلنا ہے. اللہ فرما رہے جب یہ عذاب دیکھیں گے نا تو آگے والے اور پیچھے والے ان کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور کوئی کسی کا خیال نہیں رکھے گا وہ, اور ان کا حال بہت برا ہوگا. اس کا تذکرہ فرمایا اللہ نے, اس تبر الذین اتبعوا من الذین اتبعوا, جب پیشوا جن کے پیچھے یہ لوگ چلتے رہے ہیں اپنے پیروکاروں سے مکمل بے تعلقی کا اعلان کریں گے. ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں, یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ ہمارے یہ دسترس اور ہمارا یہ ساتھ دیں گے, حمایت کریں گے, مدد کریں گے, مشکل گھڑی میں ہماری مشکلیں دور کریں گے, تو یہ برات کا اعلان کریں گے. اور یہ سب لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے عذاب کو دیکھیں گے, وہ تقطعت بهم الاسباب, اور ان کے تمام باہمی رشتے کٹ کے رہ جائیں گے. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم, جنہوں نے ان پیشواؤں کو پیروی کی تھی وہ کہیں گے کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر دنیا میں لوٹنے کا موقع مل جائے, ہم پھر ان کے پیچھے نہیں چلیں گے, ہم پھر ان کے پیچھے نہیں چلیں گے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے جانے سے پہلے بتا دیا. ٹھیک ہے نا, کہ جس کے پیچھے چلو میاں سمجھ بوجھ کے چلو ذرا. ٹھیک ہے نا, کہ قرآن کی بات کر رہا, حدیث کی بات کر رہا, اس کی اپنی زندگی قرآن حدیث کے مطابق ہے, شریعت کے مطابق ہے, اس کی اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات زندہ ہیں, کچھ دیکھ لو میاں کس کے پیچھے چل رہے ہو. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا, تو ہم ان پیشواؤں سے اسی طرح بے تعلقی کا اعلان کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بے تعلقی کا اعلان کر دیا. كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم, اس طرح اللہ انہیں دکھائے گا ان کے اعمال آج ان کے لیے حسرت ہی حسرت بن چکے ہوں, بڑی افسوس ہوگا, بڑی حسرت ہوگی. وما هم بخارجين من النار, اب وہ کسی صورت دوزخ سے نکلنے والے نہیں. یا ایها الناس قلوا بما في الارض حلالا طيبا, اے لوگو زمین میں جو حلال پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ. سب سے پہلے توحید اور اس کے بعد بڑی اہم بات لقمہ حلال کا اہتمام, اس لیے کہ یہ بھی پوری دینی زندگی کے قبولیت کی بنیاد ہے. حلال ہی نہ ہو, حرام کھا رہا ہے, نہ تہجد قبول, نہ صدقہ خیرات قبول, حرام سے تو قبول نہیں ہوتا. حلال کھاؤ, پاکیزہ کھاؤ. اور اس دور میں بڑی بزرگی ہے کوئی آدمی اپنا لقمہ حلال رکھے. بعض لوگوں کی آمدنیاں حرام ہوتی ہیں, ان کو تو چھوڑیے نا, بعض لوگوں کی آمدنیاں حلال ہوتی ہیں لیکن وہ کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ اپنا لقمہ خراب کر دیتے ہیں. زکات پوری نہیں نکالی, خیانت کر لی, بدیانتی سے کام لے لیا, جھوٹ اور فراڈ کر لیا, جس کا معاوضہ لیا اس کی ذمہ داری پوری نہیں کی, اپنا لقمہ مشکوک کر دیتے. تو اس دور میں بڑی بزرگی ہے کہ لقمہ حلال ملے, وہ نصیب ہو جائے. یا ایها الناس, اے لوگو کلوا مما فی الارض حلالا طیبا, لگو زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو, یقین جانو انہ لکم عدو مبین, اور تمہارا کھلا دشمن وہ تمہیں حرام کی طرف لے کے جاتا ہے اور تمہارے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ حلال پہ کیسے زندگی گزر سکتی، حلال سے کیسے تم پورا کرو گے اپنے خرچے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء، وہ تو تم کو یہی حکم دے گا کہ تم بدی اور بے حیائی کا کام کرو. یہ فحشاء بھی بدی ہے، لیکن یہ بدی پہلی والی بدی سے زیادہ ہے، کہ کھلی بدی ہے. زنا، گندگیاں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بری چیز ہے. تو فرمایا یہ شیطان تو تمہیں اس کی طرف لے کے جا رہا ہے. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاؤ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، جب ان کافروں سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے، تو وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو ان باتوں کی پیروی کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا. جب ان سے کہا جائے اللہ اور اللہ کے رسول، تو یہ کہتے ہیں یار نہیں نہیں نہیں، ہم نے اپنے ابا و اجداد کو یہ کرتے دیکھا ہے، بس ہم تو نسل در نسل یہ کرتے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کفار کا مزاج ہے، یہ کفار کا مزاج ہے. حق شناس کا مزاج کیا ہے؟ سبحان اللہ، حق شناس کا مزاج یہ ہے کہ وہ حد الامکان قرآن حدیث سے رہنمائی لے، اور ان سے رہنمائی لیتا ہے جو قرآن حدیث سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں. اسی کا ذکر فرمایا، وَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَلَوْ كَانَ آبَاهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا، اگرچہ ان کے باپ دادا دین کی ذرا بھی سمجھ نہ رکھتے ہوں، پھر بھی ان کی بات مانتے ہیں. ہاں، اگر ان کے باپ دادا واقعی علم والے ہیں، علم رکھتے ہیں، قرآن حدیث کا علم رکھتے ہیں، نبی کی زندگی سے واقف ہیں، سیرت سے واقف ہیں، تو پھر تو قرآن کا حکم ہے، فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علم والوں سے پوچھ پوچھ کے چلو، پھر تو قرآن کا حکم ہے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ، جو میری طرف چل رہا ہے تم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلو. لیکن ایک آدمی دین سے بالکل بیزار ہے، دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، قرآن حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے، قرآن حدیث کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ میرے باپ دادا ہے، چونکہ میرا فرقہ ہے، چونکہ میرا گروہ ہے، چونکہ میرا اس زبان سے تعلق ہے، میں نے تو ان کی ماننی ہے، تو یہ گمراہی. اس کا ذکر فرمایا، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، انہوں نے کوئی آسمانی، جن لوگوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، ان کو حق کی دعوت دینے کی مثال کچھ ایسی ہے جیسے کوئی شخص ان جانوروں کو دور دور سے بلائے جو ہانک پکار کے سوا کچھ نہیں سنتے. پھر ان کافروں کی مثال تو ان جانوروں کی طرح ہیں جو صرف آواز سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. پھر ان کافروں کی مثال ان جانوروں کی طرح ہیں جو صرف آواز سنتے ہیں، سمجھتے کچھ نہیں. صم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ بہرے گنگے اندھے ہیں. بہرے تو نہیں سب دیکھتے، گنگی بھی نہیں ہے، لیکن جب ان نعمتوں سے وہ فائدہ نہ اٹھانا جن کے لیے اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، تو ایسی ہیں جیسے یہ بہرے گنگے. جیسے ایک آدمی گزر رہا ہو نا اور گر جائے، کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو گئے. ارے کہ وہ اندھا تو نہیں ہوا، دیکھ رہے ہو، آنکھیں اس کی موجود ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ اندھے ہو گئے. کیا کوئی چلتے چلتے آپ کو ٹھوکر مار دے، اندھے ہو گئے. لیکن آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں، آنکھیں موجود ہیں. آنکھوں سے کام نہ لینا ایسے جیسے تم اندھے ہو گئے ہو. تو قرآن بھی اسی محاورے میں بات کر رہا ہے، سم بکم عمی، اندھے بہرے ہو گئے ہیں، جو ان سے کام لینا تھا وہ کام نہیں لیا. سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پہ عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہارے لیے حلال چیزیں حلال کر دی ہیں، پاکیزہ چیزیں حلال کر دی ہیں، ان کو استعمال کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور واقعی تم اسی کی بندگی کرتے ہو، اس ذات کی عبادت، اس کی نعمتوں کی شکر گزاری کا اعلیٰ شکل ہے اور اعلیٰ صورت ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بھی لغیر اللہ، اور اس نے تمہارے لیے بس مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، باقی چیزیں حرام نہیں کیا، صرف یہ چیزیں حرام ہیں. نہیں نہیں، اس زمانے کے جو مشرک تھے وہ اور بھی بہت ساری اضافی چیزوں کو ان کے بارے میں ان کا عقیدہ کہ یہ بھی حرام ہے. مثلا کسی بزرگ کے نام پہ بکرا چھوڑ دیا, مرغی چھوڑ دی, اب کہہ دیا بس اس بزرگ کے ہم نے نام کر دیا, ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے, اب یہ ہمارے لیے حلال نہیں. عزا, لات, یہ ان کے بت تھے, اب ان کے نام پہ زمین چھوڑ دی, اب ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. ان کے نام پہ یہ جانور چھوڑ دیا, اب اس کو ہم نہیں کھا سکتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا نا وہ چیزیں حرام نہیں, حرام چیزیں یہ ہیں. علیکم المیتۃ, مردار جانور جو خود مر گیا ہو وہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن جس کو آپ نے ذبح کیا شریعت کے مطابق وہ حلال ہے. ذبح دو قسم کا ہوتا ہے, ایک اختیاری ذبح ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے رگے کاٹی شریعت کے مطابق وہ بھی حلال ہے, اور ایک غیر اختیاری ہوتا ہے, شکار کیا آپ نے, شکار کیا آپ نے کوئی تیز دھار دھار چیز اس کو ماری اور اس سے وہ زخمی ہو گیا اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وہ مارا اور وہاں پہنچتے پہنچتے جب آپ وہاں پہنچے وہ چیز مر چکی تھی, وہ حلال ہو گیا آپ کے لیے. کتا آپ نے بھیجا, شکاری کتا ہے, اور اس کو آپ نے بھیج دیا, اس نے اس کو پکڑ کے زخمی کر دیا, آپ کے پہنچتے پہنچتے اگر زندہ ہے تو آپ کو پھر ذبح کرنا ہوگا, اگر وہ مر گیا تو آپ کے لیے حلال ہو گیا, بشرطی ہے کہ کتا شکاری ہو. اور شکاری کتے کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ کھاتا نہیں ہے, صرف زخمی کر کے چھوڑ دیتا ہے. تو ایک اختیاری ذبح ہوتا ہے اس کی رگے کاٹنی پڑتی, اور ایک غیر اختیاری ہوتا ہے کہ آدمی شکار کر رہا ہوتا ہے, اس کے متعلق شریعت کے اندر اپنی ایک تفصیل ہے. تو انما حرم علیکم المیتۃ, اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور جو خود بخود مر گیا, حلال تھا لیکن مردار ہو گیا, بکری, مرغی, بھینس. لیکن اب تو ماشاءاللہ دور ایسا ہے کہ معاشی تنگی اتنی ہے کہ بکریاں, اگر مرغیاں بہت ساری آ رہی ہوں کچھ مر بھی جائے تو وہ بھی چل جاتی ہیں. اچھا ان کا دل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر سے جہاز گزر جائے سب کا اٹیک ہو جاتا ہے, ساری تقریباً پوری ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیشہ کھانا کھانے میں اس بات کا ضرور احتیاط کی جائے کہ آپ مرغی خرید کس سے رہے ہیں اور کھانا کھا کہاں رہے ہیں. جس شخص کو اللہ کا خوف نہیں ہوگا نا میاں, وہ آپ کو کچھ بھی کھلا سکتا ہے. اللہ کا ڈر بہت ضروری, اللہ کا ڈر بہت. میں حرام نہیں کہہ رہا, میں احتیاط کی بات کر رہا ہوں, لیکن حرام نہیں کہہ رہا, لیکن ان چیزوں کے اندر احتیاط کرنی چاہیے, اور اس کے بڑے اثرات ہوتے ہیں. حلال کے بھی اپنے نتائج ہوتے ہیں اور حرام کے بھی اپنے اثرات اور اس کے برے نتائج ہوتے ہیں. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر, اس نے تمہارے لیے بس مردار جانور اور خون, خون سے مراد وہ جو رگوں سے بہتا ہے. آپ گوشت پکا رہے ہیں اور اس گوشت کے اندر تھوڑا تھوڑا گوشت لگا, خون لگا, وہ حرام نہیں ہے. قربانی کے موقع پہ بس اوقات لگا ہوتا ہے, کوئی بات نہیں, وہ حرام نہیں ہے. جو رگوں سے بہنے والا خون ہے وہ حرام ہے, ٹھیک ہے نا. ورنہ اگر تھوڑا بہت اگر قربانی کے موقع پہ گوشت لگتا ہے, آپ نے سیدھا پکا دیا, کوئی حرج نہیں. بہنے والا خون جو رگوں سے نکلتا ہے وہ حرام ہے. صرف حرام نہیں کہ آپ اسے پی نہیں سکتے, اسے بیچ بھی نہیں سکتے. جو پہلے مردار میتا تھا, آپ اس کا اس کی جب کھال بیچ سکتے ہیں, اس کی ہڈیاں بیچ سکتے ہیں, گوشت کھا نہیں سکتے, بال بیچ سکتے, خون نہیں پی سکتے, بیچ بھی نہیں سکتے. ایسی وہ لحم الخنزیر, اور خنزیر کی ہر چیز حرام ہے, اس کی کوئی چیز استعمال کرنا حرام ہے, کھانا بھی حرام, استعمال کرنا بھی حرام. اس کے بال استعمال کرنا, اس کی جلد استعمال کرنا, اس کی گوشت استعمال کرنا, اس لیے کہ تمام جانوروں میں, درندوں میں سب سے بے حیا جانور خنزیر ہے. اس لیے جو مخلوق یہ کھاتی ہے وہ انتہائی بے حیا ہوتی, وہ انتہائی بے حیا ہوتی. ولحم الخنزیر وما اوہل به لغیر اللہ, اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا وہ بھی حرام ہے. اللہ کے سوا کسی اور کا نام غیر اللہ کے نام پر, یعنی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ جانور ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کرتے ہوئے اسی کا نام لے رہے ہیں, یہ بھی حرام ہے. یا خوشنودی تو اللہ کی ہے, اللہ راضی ہو جائے, لیکن جب ذبح کر رہے ہیں تو نام غیر اللہ کا لے رہے ہیں, تب بھی حرام ہے. وہ حرام ہو جائے گا غیر اللہ کے نام پہ. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی. ہاں اگر کوئی شخص انتہائی مجبور ہے جان بچانی ہے تو جان بچانے کی خاطر اتنا کھا سکتا ہے کہ جان بچ جائے مردار میں سے، اتنا کھا سکتا ہے خنزیر میں سے کہ جان بچ جائے، جان بچانے کے لیے، نہ یہ کہ لذت لینے کے لیے، وہ بھی تب جب اور کوئی چیز نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اتنا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور جن چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو نہ ضرورت سے حد سے آگے بڑھے، تو ان اللہ غفور الرحیم، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقین اللہ بخشنے والے اور مہربان ذات ہے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک. جی بھائی، دو صورتیں بھائی، جس نے آپ کی دعوت کی اگر آپ کو یقین ہے کہ یہ 100% اس کا آمدنی کا ذرائع حرام ہے، ٹھیک ہے نا، تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ آپ دعوت قبول نہ کریں. اور اگر آپ کا بہت قریبی رشتہ دار ہے جس سے جان نہیں چھوٹ سکتی اور خطرہ ہے کہ تعلقات خاندانی خراب ہو جائیں گے، مجبوری ہو رہی ہے، تو آپ اتنے اندازے سے آپ کھانا لے جائیں یا اتنے اندازے کا آپ پھل لے جائیں اور اتنے اندازے کا آپ جو ہے وہ ڈرائی فروٹ لے جائیں تاکہ اس کا حصہ آپ اس نیت سے کھائیں گے کہ میں اپنے حصے کا کھا رہا ہوں. یہ آخری گنجائش، ٹھیک ہے نا، ورنہ تو ظاہری بات ہے کوئی آدمی حرام کما رہا ہے اور آپ کیوں جا رہے ہیں بھائی، آپ اس کو تاس دلائیں نا، اسے شرم دلائیں، آپ کہیں گے وہ ناراض ہو جائے گا، تو آپ ہی تو ناراض ہو رہے ہیں، آپ کو بھی آپ کو حرام پہ بلا رہا ہے. اگر آپ کو کوئی کہہ دے کہ میں آپ کو تبھی لیے بیٹھ کے بھنا ہوا ہے کھا لیتے ہیں، تو آپ اسے کیا کہیں گے، اسے ناراض نہیں ہوں گے آپ، ناراض ہوں گے نا آپ، تو آپ کو حرام کی طرف بلا رہا ہے تو کہے گا کتا بلیا بنا کے آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کو تو ناراض ہونا چاہیے. نہیں، سلامی بنایا، انتہائی مجبوری ہے کہ رشتہ خراب ہو رہا ہے، بیٹی کا گھر والا ہے یا کوئی ایسی چیز ہو، یہ نہیں کہ دوستیوں کے چکر میں، وہاں تو پھر ایسا ہی ہے کہ آپ کو ناراض ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے دسترخوان پہ بلی کھلا رہا ہے. ٹھیک ہے نا، حرام تو حرام ہے، دیکھو نا کتنا حرام، خنزیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، حرام کو خنزیر کے ساتھ ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے نا، بہت بری چیز ہے یہ. ٹھیک ہے، تو اسے یہ پیغام دینا چاہیے کہ میاں آپ نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے، اور اسے یہ پیغام دینا چاہیے کہ آپ کی آمدنی صحیح نہیں ہے. جی جی، حلال اس لیے کہ نماز بھی جو قبول ہوگی حلال سے ہوگی. اس میں یہ ہوگا کہ تمام آمدنی تو اس کی حرام نہیں ہوگی، اساتذہ کو اگر ہمت کرے تو سب مل کے ذرا مشورہ کریں نا کہ کیوں کہہ رہا ہے، اللہ کے حکم تو نہیں ٹوٹنا چاہیے. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ بہت سارے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کے آمدنی کے ذرائع حلال ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنی جسے آپ کہیں لا علمی کی وجہ سے یا دنیا کی محبت کی وجہ سے اپنی اس پاکیزہ رزق کو حلال حرام کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اس پہ مہربانی فرمائی کہ انہیں اللہ نے حلال رزق دیا اور حلال رزق کمانے کا موقع دیا، لیکن وہ بلا وجہ، ٹھیک ہے نا، اس کے اندر حرام ڈال دیتے ہیں بیچ میں، ٹھیک ہے نا، اور اپنا رزق حرام کر دیتے ہیں. نہیں تو آپ سے گوشت کس سے لے رہے ہیں، آپ کو پہلے سے پہچان ہونی چاہیے نا بھائی، ہر کسے ناکے سے گوشت نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. لا علمی الگ چیز ہے، اس پہ استغفار ہو لیکن احتیاط ضروری ہے. جی حلال ہے بھائی، حلال ہے، جائز ہے. تو احتیاط کریں, ٹھیک ہے, احتیاط کریں. میں نے عرض کیا نا, یہ ایک خاص موقع پہ نازل ہوئی نا, کہ وہ بہت ساری چیزوں کو اضافی طور پہ حرام کہتے تھے, ان کے جواب میں بتایا کہ حرام یہی ہے. یہ ان کے مقابلے میں, یہ اضافی جو چیزیں وہ کہتے تھے نا اس کے مقابلے میں. یہ تو قرآن میں موجود ہے نا, سود تو حرام ہے, شراب بھی حرام ہے, اور جگہ بھی بہت زیادہ موجود ہے قرآن حدیث میں, اور جگہ موجود ہے, آئے گا انشاءاللہ. قرآن کی ایک بڑی آیت ہے جو سب کو شامل ہے, وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ, یہ تمام حرام شکلوں کو شامل ہے, تم لوگوں کا مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ. اب اس میں تمام چیزیں آ گئی, معاملات کی, معاشرت کی, لین دین کی, وراثت کی, ٹھیک ہے نا, دوسروں کا حق مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ, ٹھیک ہے نا, معاوضہ پورے لے رہے ہو مزدوری پوری نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. اچھا ہے, بالکل اچھا ہے, نیک لوگوں سے دعائیں کروانی چاہیے, ماں باپ سے بھی دعائیں کروانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. نہیں, رسائی ہونا دیکھو فرق ہے, وہ تو خود جاتی نہیں نا, ایک ہے وہ تو خود جاتی نہیں کہ ہماری تو سنی گئی نہیں, اور ایک یہ ہے کہ اگر آپ, میں یہ کہوں کہ میاں تم بھی دعا کرو, اللہ کے تم نیک بندے ہو تم بھی دعا کرو, ٹھیک ہے نا, تو یہ تھوڑی کہ خود تو نماز نہیں پڑھے گا, وہ آپ بھی تو نماز پڑھے نا, ٹھیک ہے نا. عیسائی تو یہ ہوتے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ سمجھتا ہے کہ بس جو پادری کو ہم نے دے دیا نا, بس ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ہمیں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے, نہ زکات دینے کی ضرورت ہے, ہم نے کچھ بس اس کو خوش کر دیا, بس یہ ہمارا کام پورا کرا دے گا. یہ غلط ہے. باقی دعائیں تو نیک لوگوں سے کرانی چاہیے, ماں باپ سے دعائیں کرانی چاہیے. ہاں, سبھی شہید ہیں آج کل تو, ٹھیک ہے نا, اور ہمارے ملک میں تو اتنے ہو گئے ہیں کہ ہر دن لگتا ہے کوئی نہ کوئی شہید کا دن منایا جائے گا, ٹھیک ہے نا. بس یہ کہ شریعت میں تو موجود ہے, اس کی وضاحت موجود ہے, شہادت وہ ہوتی ہے, شہادت کی سب سے اعلیٰ درجہ, شہادت کی بہت ساری قسمیں, ویسے اچانک موت مر جائے ایمان کی حالت میں وہ بھی شہید ہے, ٹھیک ہے نا, آگ میں جل جائے وہ بھی شہید ہے. لیکن جو قرآن حدیث میں جس شریعت جس شہید کے بہت فضائل ہیں, وہ شہید ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے, یا اللہ دین کی حفاظت کی خاطر, یا دین کی حفاظت کرتے کرتے, یا دین پڑھتے پڑھاتے پڑھاتے, وہ اللہ کے راستے میں جان دے دے, تو وہ اعلیٰ درجے کا شہید ہے. جی بھائی, السلام علیکم.